बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चौथा पारा, उसका ज़रा एंड निकालें। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन्निसा आयत नंबर 24 से 35 तक। हमने लास्ट आयत जो चौथे पारे में पढ़ी थी वो क्या आयत थी आखिर, जिसके ऊपर हमने एंड किया था? वो आयत देखें, क्या बताया गया था आपको? हराम रिश्तों का बताया गया था कि कौन कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता। ये ऐसे रिश्ते हैं जो यानी जिनको हराम रिश्ते कह सकते हैं, निकाह हराम हो गया ना इनके साथ। तो अब ये आयत जहाँ पे ख़त्म हुई, आगे इसी की कंटिन्यूएशन चल रही है। अभी जो टॉपिक है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी और भी बात बताई गई कि कौन है जिससे हराम कर दिया गया निकाह करना। ठीक है, ये बात समझ आ गई? क्योंकि ये जो पारों की डिवीजन है ना, ये तो बहुत बाद में हुई है और इसमें आप देखेंगे कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया इस बात का कि अब टॉपिक ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। ख़ास तौर पे आप देखें सूरह यूसुफ में एकदम से बात दूसरे पारे पर चली जाती है। तो ये सिर्फ पारों की डिवीज़न इसलिए की गई थी कि 30 दिन में आप 30 पारे मुकम्मल कर लेंगे, पूरा कुरान मुकम्मल हो गया। अदरवाइज़ कुछ ऐसा इसमें देखभाल के कुछ बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया, ना ही आप देखें रकूआत में भी बहुत ज़्यादा नहीं। बेहतर है उनकी डिवीज़न, तो ये पारों की डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर है वो डिवीज़न, मगर कोई बाज़ जगह पर ऐसे लगता है कि कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। मगर पारों में तो बिल्कुल ही यानी ऐसे लगता है अभी ये बात मुकम्मल ही नहीं हुई, अब दूसरे पारे पे बात चली गई। तो इसका मकसद आप सिर्फ समझ लें, बाकी वैसे कोई इसका कंटिन्यूएशन ऑफ टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, या टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये बात हो गई कि तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, बहनें, पुप्पियाँ, खालाएँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, रज़ाई रिश्ते, ये निकाह से ये रिश्ते तुम्हारे लिए हराम हैं। और आगे वाह देखें, वाह से बात हो रही है ना, इसका मतलब पीछे से कंटिन्यूएशन आ रही है अभी। क्या ये बात नहीं भूलेगा, ताकि वरना आपको बात समझ नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है। और कौन हराम है? वल मुहसनातु मिनन निसाई, और वो जो शादीशुदा हैं औरतों में से, यानी वो भी आर्जी तौर पे तुम्हारे लिए, यानी परमानेंट नहीं लेकिन टेम्प्ररीली, वो भी हराम है तुम्हारे लिए जो शादीशुदा औरतें। यानी किसी औरत की शादी हुई भी है तो कोई आदमी उससे जाके शादी नहीं कर सकता, वो भी हराम हो गया ना। ठीक है, होपफुली ये सिंपल ही बात है ना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है समझना ये, क्योंकि ये भी महफूज कर दी गई ना निकाह के किले में। जब किसी लड़की का निकाह हो जाता है वो एक हिसार में आ गई, वो महफूज है। अब किसी और आदमी कि शादी उससे तभी हो सकती है जब इसका शौहर फौत हो जाए, ज़ाहिर है वो कैद निकाह से निकल गई, या फिर उसको तलाक दे दे तब भी वो निकाह की कैद से निकल गई। तो उनसे भी शादी करना मना है जो पहले से शादीशुदा है, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, सिवाय उनके जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ। ये आप ना सब लोग अटेंटिव होके ज़रा मेरी बात सुने, बाद में बाज़ दफ़ा ऐसे सवाल आप लोग करने लगते हैं कि वो बातें मैंने बता दी होती हैं, फिर उन्हीं बातों का सवाल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अटेंटिव नहीं रहे क्लास में। तो इन बातों को गौर से सुने, फिर आपको खुद से समझ नहीं आएंगी ये बातें। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, सिवाय जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी तुम्हारी लौंडियां। लौंडी का कॉन्सेप्ट उस जमाने में क्या था? बाज दफा तो ऐसे होता था कि औरतें मर्द गुलाम है या लौंडियाँ बाजारों में बिकते थे, उनकी मंडियां लगती थी, वहां से लोग खरीद के ले आते थे, और वो भी कैसे पकड़े होते थे, लूट मार करके कहीं ऐसे। ये अरबों में बहुत चीज़ कॉमन थी, और यहाँ पे अमेरिका में तो पिछली सेंचुरीज तक भी, मतलब रीसेंट ही कह सकते हैं, रीसेंट टाइम्स तक भी, जॉर्ज वाशिंगटन के वक्त तक भी ये स्लेव्स का ज़माना रहा है यहाँ पे। इस्लाम में तो बहुत जल्दी ये स्लेवरी की चीज़ ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि हो गई थी बल्कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्लाम ने ऐसे अहकाम दिए जिनसे लोग आज़ाद हो गए थे। तो वो भी होती थी, मंडियाँ भी होती थी, इसी तरह जो پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، وہ بھی عورتیں بھی ہوتی تھیں. اور وہ کیسے ہوتا تھا، جب کسی علاقے سے جنگ ہوتی تھی تو وہاں پہ جس کو فتح ہو گئی وہ وہاں کی عورتوں کو پکڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فوج ان کے ساتھ جو بھی کام کرے ایسا نہیں الاؤڈ تھا، جیسے باقی چیزیں بٹتی تھیں اسی طرح یہ عورتیں بھی کسی کی ملکیت میں دے دی جاتی تھیں، وہ ان کے گھروں میں رہتی تھیں اور وہاں پہ وہ ان سے جو بھی کام کاج کرانا، جیسے آج بھی پرزنرز وغیرہ سے مشقت کے کام لیے جاتے ہیں، محنت کے کام لیے جاتے ہیں، کام کروائے جاتے ہیں، تو ان سے وہ کام وغیرہ لیتے تھے. اور اسی طرح ایسی عورتیں کے ساتھ ان کے مالک کے فزیکل ریلیشن شپس بھی ہو جاتے تھے، اس میں بھی نہیں کوئی حرج تھا. وہ ان کی بیویوں کا سٹیٹس تو نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کی ضرورت بھی تھی، عورت کی بھی ضرورت ہے اور یہ مرد کی بھی ضرورت ہے. تو بجائے ان کو معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا کہ وہ آوارہ گردی کریں، طوائفیں بن جائیں اور کسی جگہ پہ غلط کام شروع کر دیں، معاشرے میں فحاشی پھیلائیں، ان کو اس طرح کسی کی ملکیت میں ون اونر کی دے دیا جاتا تھا. اور ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک گلونڈی کے ساتھ ہی اس کے مالک کا کوئی تعلق ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ہو سکتا تھا. آگے ان کے نکاح کی بھی بات آئے گی تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی. لیکن ایک بات سب لوگ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ آج لونڈیاں اور غلام نہیں ہیں، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اور آپ بیٹھ کے بس اسی کے اوپر سوچ وچار کرتے رہے ہیں، اچھا ان لونڈیوں کے حقوق کیا تھے، ان لونڈیوں کے ساتھ یہ کیوں ہوتا تھا، ان کا ایسے کیوں تھا ایسے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ ایک وقت کو ضائع کرنے والا کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہی سوالات کرتے رہیں، جبکہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا معاملہ اس وقت دنیا میں. لیکن اس وقت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے اس مسئلے کو اچھالا جاتا ہے. حالانکہ ویسٹ میں تو بہت بعد تک انہوں نے افریقن لوگوں کو لالا کے ان اپنا غلام بنایا اور ان کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے. اسلام تو کہتا ہے جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، یہ کہتا ہے. اور آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح لونڈی کے حقوق کو اسلام نے کیسے بھی پروٹیکشن دی. حالانکہ یہ وہ ہیں جو دشمن کی اولاد میں سے ہیں، جو دشمن کی عورتیں ہیں. تو اسلام نے تو بلکہ زیادہ پروٹیکشن دی ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے. لیکن ہم اتنی زیادہ اس کے اوپر بحث اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جب یہ ہے ہی نہیں اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے، تو کیا ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اس بحث کو لے کے بیٹھ جائیں. اس کی بجائے ان کاموں کو آپ دیکھیں جو آپ کو عمل کے لیے آپ کے کام آنے والے ہیں، جو آپ کی ڈیلی لائف سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا مہر کا مسئلہ ہے، مہر کے اوپر کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی کتنا ہو، کیا ہو، کیسے ہو، یا اس کی کوئی اہمیت ہے. یا وراثت کے مسائل ہم نے پڑھے تھے، کتنے سارے کوسچن اس کے اوپر بھی آئے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ جس کو بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات ہیں وہ پلیز اس فیلڈ میں جائے، دوسروں کے کوسچن مت لے کے آئیں. فلاں کا ایک بچہ ہے، فلاں کی ایک بچی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا، وہ آپ کے مسئلہ نہیں ہے. ان کو بس وراثت کی اہمیت بتائیں کہ اگر ان احکامات پہ عمل نہ کیا تو کیا ہوگا، بجائے کہ ہم ایک ایک کا پورشن بتانے لگے یا ان کو یاد کرنا شروع کر دیں. آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف آپ کو ان آیات کی سمجھ آنی چاہیے اور اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی اس وقت کوئی مفتی نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے بتائیں میں نے آج کلاس میں یہ پڑھ لیا کہ اس فلانے کا اتنا حصہ اور فلانے کا اتنا حصہ. اس کی بہت ڈیٹیل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے اسکالرس بھی مہارت نہیں رکھتے، اس کے فیلڈ کے الگ ماہر لوگ ہیں، ان کو پھر ساری کیلکولیشن کر کے، میتھمیٹکس کر کے وہ بتاتے ہیں فلاں کا کتنا حصہ بن گیا اور فلاں کا کتنا. لیکن ہم اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں، اچھا اگر اس کا اتنا ہے تو پھر فلانے کا کتنا. ساری اگر آپ کو جائیداد تقسیم کرانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان ڈیپتھ اس فیلڈ میں جانا پڑے گا. ایک دو آیتیں پڑھنے سے صرف آپ کو تفسیر کی کلاس میں یہ سب چیزیں نہیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ لونڈیوں کا معاملہ ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ لونڈی چاہے شادی شدہ تھی، اب وہ جس جگہ سے، یعنی وار میں مثلا اگر جنگ کے اندر وہ پکڑی گئی ہے، تو اب چاہے وہ پہلے شادی شدہ تھی، لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بھی تقسیم ہو جاتی تھی، دے دیا جاتا تھا کسی کو، تو جب ان کو دے دیا گیا کسی کو تو اب پچھلا تعلق ختم ہو گیا. اب چاہے اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اپنے ملک میں، اب اس کا اس سے تعلق ختم. ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہیں الا سوائے اس کے، شادی شدہ تو ساری کی ساری عورتیں تمہارے لیے حرام ہو گئیں، تم شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کی پینگیں نہیں بڑھا سکتے، اس کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھا سکتے۔ یہ جو آج کے وقت میں دکھاتے ہیں، اتنی فحاشی ہمارے ہاں پھیل گئی ہے کہ ایون شادی شدہ عورت کے ساتھ لوگ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ عورت شادی شدہ ہے، پھر بھی غیر شادی شدہ اور پھر بھی ناجائز تعلقات نہیں رکھ سکتے، لیکن شادی شدہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی تو اس ہمارا دین دیکھیں یہاں پہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ حرام رشتہ ہے۔ وہ جو پچھلی آیت میں حرمت کی بات آئی تھی نا، وہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان کی طرف دیکھنا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا، ان کے ساتھ دوستیاں لگانا یا ان کو نکاح کا پیغام بھیجنا، وہ تو بہت ہی بعد کی بات ہے، اب وہ حرام ہے۔ یہ سوائے لونڈیوں کے، وہ چاہے شادی شدہ بھی تھیں لیکن اب تو وہ شادی شدہ نہیں رہی نا، کیونکہ اب ان کا تعلق ختم ہو گیا پچھلے اپنے سوسائٹی سے، اب وہ اس مالک کی تحویل میں آ گئی۔ کتاب اللہ علیکم، لکھی ہوئی بات ہے تم پر، یہ تمہارے ذمے اللہ کا ایک قانون، اللہ کی بات ہے جو کتاب اللہ ہے نا، جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، کتبہ علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، یہی تھا نا، تو کتاب اللہ اسی بات کو کہا گیا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی لکھی ہوئی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی یہ فرض ہے تم پہ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ جتنے حرمت والے رشتے بتائے ہوئے نا، ان کی حرمت کو پہچاننا، ان کو حرام سمجھنا، یہ ضروری ہے، فرض ہے، یعنی اس کو اب ہلکی بات نہ سمجھو کہ اٹس اوکے، وہ شادی شدہ بھی عورت ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فرض ہے، یہ شریعت ہے، شریعت نے یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اللہ نے لکھ دی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَأُحِلَّ، اب بتایا گیا، حلال کیا گیا، اب کہ حرام کا تو بتا دیا گیا نا، حرام کی لسٹ یہاں پہ ختم ہو گئی، اللہ ماما لکت ایمانوں کو، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات پچھلے سبق میں سے رہ گئی تھی، وہ یہاں پہ مکمل ہو گئی، اب بتا دیا گیا تمہارے لیے حلال کون کون سی عورتیں ہیں، کن سے تم نکاح کر سکتے ہو، ما وراء ذلکم، جو بھی اس کے علاوہ ہیں، یہ جو کیٹیگری، یہ جو پوری لسٹ ہے نا، یہ آپ بے شک لسٹ بنا لیں، اور ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب حلال کتنی ساری ہو گئی نا، یہ حرام رشتے تو بہت کم ہیں، حلال تو بہت ساری ہیں، پھر بھی انسان دیکھو کیسے وہ ہوتا ہے کہ حلال کو چھوڑ کے حرام میں جا کے منہ مارتا ہے۔ اگر کوئی ایسے حرمت والے رشتوں کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق کر لے تو یہ کتنی ایک یعنی برائی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا، ان سب کو چھوڑ کے تم ان رشتوں کے پاس جاتے ہو۔ ان تب تہو امبی اموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، تمہارے لیے وہ ساری حلال کب ہے، نمبر ون شرط اس کی کیا ہے کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو۔ کیا مطلب ہوا اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو، یعنی تم مال دے کر ان سے نکاح کرو۔ کون سا مال دیتے ہیں آپ نکاح کے وقت، مہر۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے، یہ یعنی تم یہ رشتے قائم کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان حلال رشتوں سے تعلق کب کر سکتے ہو، نمبر ون جب تم مال سپینڈ کرو، مال دو، مہر دو، یعنی مہر لازم ہے دینا، یہ شرط ہے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ایک صحابی کا نے کیا مہر رکھا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند آیتیں تھیں کہ یہ آیتیں سکھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر ٹو، محسنین، کس لیے کرو نکاح، نکاح کا مقصد، نکاح کب تم کر سکتے ہو، جب کہ تم مال سپینڈ کرو، نمبر ٹو قید نکاح میں لانے کے لیے، پاک دامنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ انسان بس ایسے ہی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کرے، بلکہ پوری زندگی نبھا کرنے کے لیے قید نکاح میں لانا، یعنی یہ مقصد کیا ہونا چاہیے نکاح کا، کہ صرف عورت سے ایک جنسی لذت حاصل کرنا، یہ نہیں ہو مقصد، بلکہ مقصد کیا ہو، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نبھا کرنا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو یہ کوئی کانٹریکٹ کے ذریعے کوئی نکاح کر لے. آگے انشاءاللہ اس کی بات آئے گی پھر میں یہ اس وقت کلیئر ہو جائے گا آپ کو. تو کوئی جیسے مثلاً کرتے ہیں پیپر میرج کرتے ہیں, اب اس میں نبھا کا مقصد نہیں ہوتا. اس میں کیا مقصد ہوتا ہے کہ بس جب میرا کام پورا ہو جائے تو ختم. تو نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنا, ایک خاندان کی بنیاد رکھنا. غیر مصافحین, بدکاری کرنے والے نہ ہوں, یعنی ایسے نہ ہو کہ شہوت پوری کرنے کے لیے صرف عیش و عشرت کے لیے شادی کریں, عورت کو بس ایک کھلونا بنایا ہوا, یہ نہ ہو نکاح کا مقصد. نکاح اس لیے نہ کیا جائے. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو پہلے ہوا کرتی تھی. پہلے ہوا کرتا تھا ایک نکاح جس کو آج بھی بادشیہ لوگ ابھی بھی اس کو مانتے ہیں, اور بعض لوگ جو طوائفوں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی ایکسکیوز دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نکاح متا, متا کرنا. کہتے متا کر لیا, میم تا عین اور ہا حلوے والی نہیں دوسری جو متا. یعنی اس میں کیا ہوتا تھا, ایک کانٹریکچوئل نکاح ہو گیا کہ مثلاً ایک مہینے تک کے لیے تم میری بیوی ہو اور اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا اس کے لیے. اس کے بعد جب یہ ڈیٹ آ جائے گی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو, بس ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا اور اب پھر تم چلی جاؤ گی. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں, ایک رات کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, دو راتوں کا کر لیا, چلے گئے کسی عورت کے ساتھ, بس نکاح متا ہو گیا, پیسے دیے, اب نکاح متا ہے, دو راتوں کا ہے, دو راتوں کے بعد یعنی دو دن اور راتوں کے بعد ختم بات. تو کسی بھی عورت سے جب تم رشتہ قائم کرو تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں آباد کرنے کی نیت سے کرو, عیاشی کے لیے نہیں, بدکاری کے لیے نہیں. یہ عارضی نکاح نہ کرو, یہ جو کانٹریکچل ہوتا ہے, متا نہ کرو. اور اسی طرح حلالہ بھی اس میں آ گیا کہ حلالہ بھی کرنا صحیح نہیں. حلالے میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ بس خود نکاح کر لیا اور اس کے بعد اس کو طلاق اس لیے دی دی تاکہ وہ فرسٹ ہسبینڈ کے پاس چلی جائے. طلاق اور حلالے کا آپ نے پڑھا تھا نا پہلے. تو یعنی قرآن کریم میں یہ جو محسنین غیر مصافحین, اتنی پیاری بات ہے اور اس میں عورت کے لیے اتنی پروٹیکشن ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے کسی کے ساتھ نہیں شادی کرے کہ بس یہ دو چار دن کی میں مزے کر لوں پھر اس کے بعد میں جا رہا ہوں. نہیں, یہ زندگی بھر کا تعلق ہونا چاہیے, مرتے دم تک نبھانے کا ارادہ ہونا چاہیے انسان کا. بعد میں نہیں ہوتا نبھا وہ الگ بات ہے, لیکن جب نکاح کرنے لگے اس وقت یہی نیت ہو. ٹھیک ہے, اسی لیے اس تعلق میں آنے سے پہلے یہ بتا دیا نا کہ تمہیں اپنی جیب میں جو مال ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا, لگاؤ اس پہ, بخل نہ کرو, پتا چلے کہ تم اپنے اس تعلق کو قائم کرنے میں سیریس ہو. اسی لیے حق مہر کہا جاتا ہے نا, حق ہے یہ عورت کا. اور یہ انسان پیسے وہیں سپینڈ کرے گا نا جہاں پہ انسان واقعی سیریس ہوگا, تو اتنے پیسے لگائے گا اسے ضائع کرنے کے لیے تو نہیں لگائے گا. تو تم مہر دو اور تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ کہیں پہ بھی بدکاری کی نیت نہ ہو کہ اس کے ساتھ دو چار دن رہ لیے پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ, تو جو فائدہ اٹھایا. اچھا, آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے سارے ایسے ڈورز کلوز ہو گئے جو کوئی بھی آدمی اختیار کرتا ہے, ایسی باتیں کر کے اور پھر عورتوں کو خراب کر کے پھر ان کو چلتا کرتے ہیں اور خود اور کسی کے پاس چل پڑتے ہیں. تو یہ سب دروازے بند ہو گئے مرد کے لیے. عورت کے لیے کتنی پروٹیکشن ہے اس میں. فمستمتا تم, تو جو فائدہ اٹھایا تم نے, بھی ہی ساتھ اس کے, من ہننا ان عورتوں سے, یعنی ان عورتوں سے جو تم نے فائدہ اٹھاتے ہو, تم ان سے جو لذت حاصل کرتے ہو, تو فآتوہن اجورہن فریضہ, تو اب ان کا مہر بھی فریضے کے طور پہ ادا کرو, اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو. دیکھو تم ان سے فائدہ بھی تو اٹھاتے ہو, ان کے جسموں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا, تم کچھ کوئی گفٹ دو ان کو, یہ ایک سمجھ لیں گفٹ کے طور پہ ہوتا ہے, یہ کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی اس چیز کی, اس کی پیمنٹ تو نہیں ہو سکتی, مگر جو تعلق تم ان سے کرتے ہو تو اس سے پہلے کوئی پیار محبت بڑھانے کے لیے, دوسرے کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اگر مرد کچھ سپینڈ کرتا ہے اور بطور تحفہ اس کو یہ مہر دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا. اس لیے جب اگر کوئی آدمی زیادہ دے دے تو بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا, یا سسرال والے یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی تانے نہیں دے سکتے, ہم نے تو جی اس کو اتنا مہر دیا, اتنے زیور دیا, اتنا اتنا ڈالا. تو یہ تو عورت کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے, یہ اللہ نے فریضہ بنایا ہے, فرض سمجھ کے کرو اس کو. اب ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو فرض سمجھ کے مہر ادا کرتے ہیں, نماز فرض ہے سب کو پتہ ہے, روزہ فرض ہے سب کو پتہ ہے, یہاں پہ جس چیز کے لیے فریضہ کا لفظ آ گیا اس کو فرض نہیں سمجھتے کہ یہ دینا ہی دینا. ہاں یہ پہلے ہم نے بات پڑھی تھی کہ ہاں اگر کوئی عورت معاف کر دے, نہیں لینا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں, معاف ہو گیا, لیکن تمہیں ضرور دینا ہے, تم نہیں پریشرائز کر سکتے کہ نہیں تم مجھے معاف ہی کر دو. ولا جناح علیکم فیما ترادیتم بہ, اور نہیں کوئی گناہ تم پر, یہی وہی والی بات آ گئی, فیما اس معاملے میں ترادیتم بہ, کہ باہم رضامند ہوئے تم, من بعد الفریدہ مہر کے بعد, مہر مقرر ہو چکا ہے اس کے بعد عورت پورا معاف کر دیتی, آدھا معاف کر دیتی ہے, کہتی ہے میں آپ کے اوپر سپینڈ کرنا چاہتی ہوں, آپ کوئی گھر لیتے ہیں اس میں آپ کی عورت کوئی عورت اپنا مہر کی رقم اس میں وہ بھی ڈال دیتی ہے اپنا حصہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی مرضی سے وہ جتنا جدھر مرضی سپینڈ کرے, چاہے تم پہ سپینڈ کرے, چاہے اپنے آپ پہ سپینڈ کرے, چاہے ضائع کرے, چاہے جو مرضی کرے, وہ اس کے اوپر ہے, وہ اس کا مال ہے, آدمی کی اس کے اندر کوئی بھی ملکیت کا حق نہیں ہے, اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں چل سکتی. ان اللہ کہنا علیما حکیما, بے شک جس نے تمہیں یہ حکم دیے ہیں نا وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, وہ علم والا بھی ہے, اس نے اپنے علم کی بیسس پہ یہ دیے اور حکمت کی. اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو نکاح اور صفاح میں فرق بتا دوں, یہ جو سین فا الف ہا ہے نا, یہ نکاح میں اور صفاح میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مصافحین نہ بنو, کیا تو نکاح میں انسان سیریس ہوتا ہے, تعلق ہمیشہ کے لیے رکھنے کی نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے, جبکہ صفاح ایسے ہے جیسے آدمی کو بڑا سخت پیشاب آیا اور وہ کسی گٹر میں جا کے پیشاب کر دے, کسی نالی میں پیشاب کر دے, بس صرف اس کو اس وقت اس کے اوپر ایک چیز سوار ہے, اس نے کہیں اپنے آپ کو ریلیف اپنے آپ کو دینی ہے, تو وہ ریلیف کے لیے کہیں پہ بھی جا کے اپنے اس جو مصیبت میں وہ پڑا ہوا ہے, اپنے آپ کا جو ایک بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو ہلکا کرتا ہے, تو یہ ہے صفا. تو نکاح بہت مقدس معاہدہ ہے, اس چیز کے لیے پھر حق مہر بھی رکھا گیا, اس چیز کے لیے ایسی نیت بھی آدمی کو بتایا گیا کہ نیت بھی ایسی ہونی چاہیے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اور اگر جو کوئی تم میں سے استطاعت رکھتا ہو, استطاعت نہ رکھتا ہو طول کی, یعنی فراغی کی, فراغی نہ ہو یعنی اس کے پاس بہت سارا مال نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ایک بندہ ایسا غریب ہے, مالی طور پہ غریب ہے, اس کے پاس مہر دینے کے اتنے ہیں ہی نہیں, سکت ہے ہی نہیں, تو آپ کو پتہ ہے یہ آج اصل میں نا ہمیں شاید بہت ہی عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں, کیونکہ اس وقت میں عورتیں جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں, آزاد عورتیں ہوتی تھیں, شریف عورتیں ہوتی تھیں نا, بڑے 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 بھی ان کے مہر ہوتے تھے. آج تو کوئی چیز اس کو سمجھا ہی نہیں نا جاتا, اصل میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, مرد کم ہو گئے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے, چاہے مہر کو چھوڑو بھائی, اب اس کے پیچھے پیسوں کے پیچھے تو نہیں نا ہم بچی کو بٹھائے رکھ سکتے کہ اس کا جھگڑا کھڑا رکھے, چلو کوئی بات نہیں 32 روپے مہر بھی رکھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اور 32 روپے کی اس کی ایک پن بھی نہیں آتی جو سر میں لگانے والی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بس شادی ہو جائے, یہ نہ ہو ہم نے زیادہ مہر کہہ دیا تو کچھ ہماری بچی کی شادی نہ ہو, تو وہ اس کو کوئی ایشو ہی نہیں بناتے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا, اس زمانے میں عورتوں کے مہر کے اوپر بات ہوتی تھی, عورت کہتی تھی, منہ سے بھی بول کے لیتے تھے کہ ہمیں اتنا مہر دو گے تو پھر ہم شادی کریں گے. حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کے نے جب شادی کی آفر کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا مہر تمہارا اسلام لانا ہے, یہ انہوں نے اپنے مہر اپنی مہر رکھا تھا. تو یعنی مہر بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے یہاں کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. تو اب یہاں پہ بتایا گیا مثلا ایک آدمی غریب ہے, اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت قدرتی نہیں ہے کہ وہ کوئی خاندانی کوئی بڑی اچھی فیملی کی کسی عورت سے نکاح کر سکتا ہوں, حق مہر کیوں نہیں کیونکہ دے نہیں سکتا نا, تو اب کیا کرے وہ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا, اگر تم میں سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا فراخی کی, اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَات, کہ وہ محصنات سے نکاح کر لے, ایسی عورتیں جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں, جو خاندان کے حصن میں ہوں نا, خاندان کی قید میں ہوں. اور وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جو آزاد عورتیں ہیں, المؤمنات, جو ایمان والی ہیں, ان کے ساتھ اس کے پاس اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو مہر دے. چلو مہر بھی اگر افورڈ کر لیا تو اس کے بعد اس کا نان نفقہ افورڈ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے. اس کے بعد اس کو کھلانا پلانا پہنانا, اس کی رہائش کا انتظام کرنا, یہ سب کچھ تو آدمی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہی نہیں افورڈ کر سکتا کیسے کرے گا وہ ایسی کسی عورت سے شادی, خاندانی عورت سے؟ کوئی دے گا ہی نہیں, کوئی کرے گی نہیں شادی. تو اب اس کا بھی سلوشن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا آدمی کیا کرے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ, کیا مطلب ہوا؟ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ, یعنی تمہاری لونڈیوں میں سے, المؤمنات, لیکن وہ شرط ہے کہ وہ مومنہ ہوں. تو پھر کیا کرو اگر خاندانی عورت سے نہیں شادی کر سکتے, کسی لونڈی سے کر لو, لیکن وہ مومنہ لونڈی ہونی چاہیے, یعنی اہل کتاب کی لونڈی سے نہیں کر سکتے, مشرکہ لونڈی سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش بنا دی. کیوں ان کے ساتھ کیوں کر دو؟ اس لیے کہ جو لونڈی ہوگی اس کا مہر تو اس کا بھی دینا پڑے گا. مثلاً ہے کہ کسی کی لونڈی ہے, اس کے ساتھ کر لی, لیکن وہ ظاہر غلام عورت ہے, اس کی ڈیمانڈ جتنی نہیں ہوں گی, اس کا نان نفقہ اتنا نہیں ہوگا جتنی خاندانی عورت, ظاہر ہے. آپ بھی دیکھ لیں آج, ایک کوئی کسی نوکرانی سے شادی کرتا ہے اور ایک ہے کہ کسی امیر کبیر گھر کی یا اچھے گھر کی کسی اور بڑے خاندان کی عورت سے کرتا ہے, کوئی ایسی بڑی جگہ پہ جا کے کرتا ہے. تو ظاہر ہے دونوں کو رکھنے میں, ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے اخراجات میں فرق تو ہوگا, ایک کو بہت کچھ دینا پڑے گا, دوسری ہے اس کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب لیکن آج یاد رکھیں, آج یہ بھی راستہ نہیں ہے, لونڈیاں ہیں ہی نہیں, تو پھر کیا؟ واللہ عالم بإيمانكم, اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان. ایمان جو ہے نا وہ دل میں چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لے آئے, یا پھر کوئی لونڈی اس لیے ایمان لے آئے کہ اس طرح مجھے ہو سکتا ہے میری شادی میرے سے کوئی کر لے, مجھے کچھ اور رایتیں مل جائیں. تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں اس کو تو ایمان ہی نہیں ہے, اس کا تو یہ نہیں ہے. نہیں, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کے بعد ایمان ہے نہیں ہے, کیا کس لیول, وقت نہیں ہے پھر اس کے اوپر بات کرنے کا. کیونکہ پیچھے آئی نا بات کہ مومنہ عورت سے, مومنہ لونڈی سے نکاح کر لوں, بعدکم من بعد, بعض تم میں سے بعض میں سے ہیں. یعنی اگر تم نے کسی لونڈی سے نکاح بھی کر لیا تو کوئی یہ ایسی مایوب بات نہیں ہوگی, کیونکہ اس زمانے میں یہ بہت ہی شیمفل چیز سمجھی جاتی تھی کہ اس کو کوئی نہیں ملا جو اس نے لونڈی سے نکاح کر لیا. جیسے آج کے وقت میں, حالانکہ نوکرانی کو آپ لونڈی نہ سمجھیں, کہ نوکرانی زر خرید نہیں ہوتی, وہ خریدی بھی آپ کی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اس کے مالک ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت آقا اور غلام کا تعلق ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ اونر ہے اس کا, اور یہ اس کی ایسی چیز ہے جیسے کہ کوئی بھی چیز, انسان کا گھر ہے, گاڑی ہے, اس طرح یہ انسان بھی اس کا ایسے ہی اس کی ملکیت ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آج کے نوکر وغیرہ ہیں, نوکرانیاں ہیں, ان کا سٹیٹس تو بہت بڑا ہے, یہ آزاد لوگ ہیں. پھر بھی آپ کو جسٹ اگزامپل دینے کے لیے, کیونکہ آپ شاید نہیں سمجھ پائیں کہ کس طرح سے کیا ان کا اسٹیٹس تھا. تو آج اگر کوئی کسی نوکرانی سے شادی کر لے تو لوگ کہیں گے لو اس کو اور نہیں کوئی مل گیا تھا. تو اس زمانے بھی میں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک نوکرانی ایک لونڈی سے شادی کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے بعض تو بعض میں سے ہی ہیں, یعنی ٹھیک ہے تم آزاد ہو اور وہ غلام عورت ہے, مگر سارے ایک آدم کی اولاد ہی تو ہو, ایک ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے نا, ایسا کیا ہو گیا. اور پھر دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ ایک مومنہ لونڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے مشرک عورت سے, چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی لگتی. ایک گوری عورت ہے بڑی امیر کبیر ہے وہ تمہیں بڑی اچھی لگتی, وہ مشرکہ ہے اگر, تو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک مومنہ لونڈی سے شادی کر لو. اب وہ کیا پتا وہ مومنہ لونڈی اللہ کے نزدیک ایمان میں کتنی آگے ہو اور کتنا اسے فائدہ ہو, اللہ کو پتا ہے نا ایمان کا. اب وہ پتا ہے حسن بصری کو سب جانتے ہیں نا, نام ان کا سب نے سنا, لونڈی کے بیٹے تھے, شادی شدہ لونڈی کے بیٹے تھے. حضرت سمیہ جو سب سے پہلی شہید تھی وہ ایک لونڈی تھی, ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی, اسی لیے تو ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا. ان کی شادی یاسر سے ہوئی تھی جب وہ آئے تھے یہاں پہ, تو عمار بن یاسر پیدا ہوئے تھے. لونڈی غلاموں کی بھی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں لیکن ان کا پھر مالک اس لونڈی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا جب اس کی شادی ہو جائے. اسی لیے آگے آ رہا ہے کہ آپ لونڈی کے ساتھ شادی کیسے کرو گے, اس کے لیے کیا شرائط ہیں, کیا کنڈیشنز ہیں. فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, تو نکاح کر لو ان سے ساتھ ان کے اہل کے اذن کے. دیکھیں آزاد عورت ہو تو پھر کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے, اس کے ولی سے, اور اگر لونڈی ہے تو پھر جو اس کا آقا ہے اس کی اجازت سے ہوگا, اس لیے کیونکہ آقا ہو سکتا ہے اگر اس کے تعلقات اس لونڈی سے ہوں تو اب وہ نہیں رکھ سکتا, وہ اپنی لونڈی کی شادی کسی کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ کسی آزاد کے ساتھ کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اس کی اجازت ضروری ہے کہ وہ اجازت دے دے کہ اچھا ٹھیک ہے. جیسے حضرت سمیہ دیکھیں کتنا بڑا ان کا نام ہے, تھی تو لونڈی لیکن ایمان میں کتنی آگے تھی, شہادت ان کو نصیب ہوئی, جان دینا انہوں نے قبول کر لیا لیکن ایمان چھوڑنا قبول نہیں کیا. تو ان کے مالکوں سے ان کے آقاؤں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور دو ان کو ان کے مہر معروف طریقے کے ساتھ. اب یہ نہیں ہے کہ لونڈی ہے چلو مفت میں ہی شادی کر لی اس کے ساتھ, نہیں, لونڈیوں سے بھی نکاح ہوگا تو مہر ادا کر کے ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مہر ادا کرنا کتنا ضروری ہے, کہ لونڈی کے لیے بھی یہ کہہ دیا گیا. اب معروف طریقے سے مطلب کیا ہے, ایک معروف طریقہ یہ بھی ہے کہ گھر لے جانے سے پہلے نکاح کے وقت حق مہر ادا ہو جانا چاہیے. ہمارے یہاں ہے نا مہر معجل اور غیر معجل, یہ فوری ہے اور یہ خوش کرنے کے لیے بس باتیں گھڑ لی ہیں, اب اس کے بعد دینا کس نے, یہ غلط بات ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بتایا جائے بھائی فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت میں میرے پاس ابھی اتنے نہیں ہیں, مثلا لاکھ روپیہ ہے تو ابھی اتنے نہیں ہیں ایک دم سے, تو میں اس وقت میں دے دوں گا, لیکن یہ نہیں کہ بس اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا پھر کبھی دے دیں گے. تو معروف طریقے سے صحیح سے ادا کرو, اور جب عورت ڈیمانڈ کرے تب تو آدمی کو فوراً دینے کی ضرورت ہے. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ حق مہر کون سا دینے کی چیز ہے, یہ تو دھمکی کی چیز ہے. لڑکی والے کہتے ہیں دھمکی کس بات کی, کہ اتنا زیادہ حق مہر لکھوا لو کہ ڈر کے مارے وہ طلاق ہی نہ دے, اگر طلاق دے گا تو حق مہر دینا پڑے گا, تو اس لیے طلاق ہی دے گا ہی نہیں. تو شاید طلاق کے وقت دینے کی چیز ہوتی ہے حق مہر, یہ جہالت کی بات ہے, یہ قرآن کی روح کے بالکل خلاف ہے. کس نے کہا کہ طلاق کے وقت دینے, ہاں اگر ایسا ہو گیا کہ مثلا نکاح ہوا اور کہا گیا کہ چار مہینے بعد مہر دیں گے, دو مہینے بعد ہی طلاق ہونے لگی ہے تو اب وہ ظاہر ہے اس کو دینا ہی پڑے گا نا اس وقت, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے شادی کر لی اگر کبھی طلاق ہوئی تو دے دیں گے پھر دینا پڑے گا, اگر نہ ہوئی تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا, یہ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اپنے دین کا خود بھی نہیں پتا, بار بار مہر کی کتنی زیادہ یعنی ایمفسائز کے اوپر کیا گیا. اور وہ کیا ہوں؟ یہ عورتیں کیسی ہوں؟ محسناتن ہوں، سارے نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں. اب یہ لونڈیوں سے کر تو رہے ہو، لیکن اب دیکھیں ساری لونڈیوں کے، ظاہر ہے وہ ایک کوئی بہت جیسے آزاد عورتیں ہوتی ہیں، جیسے ان عورتوں کی ایک خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو تو ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارے خاندان کی ناک نہ کٹ جائے، ہمارے خاندان کی عزت پہ کوئی دھبا نہ آ جائے، تو وہ تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. ظاہر ہے لونڈیاں اس معاملے میں ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو پہلے اگر کوئی ایسے کام انہوں نے کیے ہوئے، غلط کام کیے ہوئے، تو اب جب وہ نکاح میں آ رہی ہیں تو اب پاک دامن رہیں، اب نکاح کے بعد ایک پروٹیکشن میں آنے والیاں ہوں، ایسے نہ ہوں کہ اس کے بعد پھر وہی کام کرتی پھریں. ٹھیک ہے، تو پہلی کیا کنڈیشن تھی؟ ان کے مالکوں سے پوچھنا. دوسری کیا کنڈیشن؟ حق مہر ادا کرنا. تیسری کیا ہے؟ کہ یہ عورتیں بدکاری کی طرف مائل نہ ہوں. ٹھیک ہے، غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں، نہ کوئی ان کی طرف مائل ہو تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جھک جائیں، بلکہ ان کو پتا ہو کہ نہیں اب ہم شادی شدہ ہو گئی ہیں، اب ہم یہ ایسے کام نہیں کر سکتی، اور نہ خود اس طرف جانے والی ہوں. سمجھ آ گیا بات؟ کہ یعنی محسنات رہنے والی ہوں، پاک دامن رہنے کا ان کا بھی پروگرام ہو، آوارہ نہ ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں چھپے دوست. یعنی پہلے جو ہو چکا تو ہو چکا، وہ تو اس وقت یعنی نکاح نہیں ان کا ہوا تھا نا، اب جب ان کا نکاح ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی فرینڈ شپس کرتی پھریں، ادھر ادھر دوستیاں کرتی رہیں، یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، کوئی آدمی ہے تو گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے. یہ چھپی دوستیاں جو ہیں نا، اس زمانے میں اصل چھپی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا کہ شادی کرنے کے بعد کوئی عورتیں اس طرح کے کوئی دوستیاں آشنائیاں لگائیں. آج کے وقت میں تو شادی شدہ عورتیں بھی کہتی ہیں ہمارا فرینڈ ہے، اور جو کماری ہیں ان کے لیے تو بالکل ہی کوئی برا سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا بوائے فرینڈ آ گیا. تو اسلام نے کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ کسی نامحرم کو دوست بنائے، یاد رکھیں نامحرم کو دوست نہیں بناتے. کہتے ہیں ہم دوستی ہے نا، سو واٹ، کیا فرینڈ شپ نہیں کر سکتے؟ نہیں، فرینڈ شپ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ کوئی فزیکل ریلیشن شپ کی بات نہیں ہے، دوستی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہوں اس راستے پہ بھی نہیں جانا، عشق معاشقے بھی نہ ہوں، چھپی دوستیاں بھی نہ ہوں. پہلے کرتی پھرتی تھیں وہ الگ بات تھی، اب اس کے بعد شرافت کی زندگی گزارنے کا ان کا ارادہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر سوچیں لونڈی کے لیے یہ ہے چیز، تو آج کی جو آزاد عورت ہے اس کے لیے کیا ہے؟ لونڈی کو بھی اس سے منع کر دیا گیا، لونڈی بھی نہیں یہ کر سکتی، اس کو بھی پاک دامن رہنا ہے، اس کو بھی کوئی بدکاری کرنے والی نہیں ہونا اور چھپی دوستیاں نہیں کرنا. تو چھپی دوستیاں پھر باقیوں کے لیے الاؤڈ ہیں؟ اگر ایک لونڈی کے لیے نہیں الاؤڈ، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب قید نکاح میں لائی جائیں، یعنی قید نکاح کیوں کہا گیا؟ میں آپ کو بتایا نا کہ نکاح بھی ایک قید پروٹیکشن ہے، اب عورت کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. جب قید نکاح میں لائی جائیں، لونڈیوں کی بات ہو رہی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر وہ آئیں کسی بے حیائی کو، اس کے بعد اگر وہ کوئی زنا کا کام کر لیتی ہیں، کوئی بے حیائی کر لیتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر ہے، ان پر ہے کا مطلب کیا؟ یعنی ان کے لیے سزا ہے، نصف آدھی، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو اوپر محسنات کے ہیں، جو پاک دامن عورتوں کے ہیں، ان کی آدھی سزا ہے، من العذاب، عذاب میں سے جو بھی سزا دی جاتی ہے ایک پاک دامن عورت کو. پاک دامن عورت اگر کوئی فحاشی کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے. ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ ہے تو. لیکن یہ شادی شدہ بھی اگر ہو جائیں، پھر اگر ان سے کوئی زنا کا کام ہو، تو ان کو سزا آدھی ملے گی، اس لیے کیونکہ دیکھیں شادی شدہ آزاد عورت اگر وہ کام کرتی ہے یا آزاد کنواری عورت جو یہ کام کرتی ہے تو اس کے حالات بالکل الگ ہیں، اس کے پاس سٹیٹس ہے، اس کے پاس حالات ہیں، یہ ہیں کسی کے انڈر، اور ان کے بیک گراؤنڈ بھی کیا ہوتی ہے، ان کا خاندان یا وہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے ساتھ، تو ان کی جو ان کے ہسبینڈ کی بھی حفاظت میں نکاح میں آ بھی جائیں تو پوری حفاظت تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے مالک جو ہوتے ہیں وہ ان کے ملکیت میں تو یہ پھر بھی رہتی ہیں چاہے ان کی شادی بھی ہو جائے، تو اس لیے آدھی سزا ان کے سرکمسٹانسز کی بیسس پہ دی گئی ان کو کہ ہاف ہوگی، کیونکہ ان کے حالات کے مطابق ہے نا، ان کی سچویشن کے مطابق ہے، رجم کا حکم نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ رجم کو تو آدھا کر ہی نہیں سکتے نا، اور اس میں ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے وہاں پہ درج کہ حضرت علی نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں اپنی لونڈیوں پر حدیں قائم رکھو، خواہ وہ موسنہ ہو یا نہ ہو، چاہے شادی شدہ ہو چاہے نہیں ہو، لیکن ان کو حد لگے گی اگر وہ زنا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا پر حد مارنے کو فرمایا، یہ بھی ہے کہ لونڈی نے زنا کیا تھا تو حد مارے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 50 کوڑے اس کو لگانے، ٹھیک ہے، ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہے گناہ کا تم میں سے، یہ کیا، یہ نکاح کی اجازت، لونڈی کے ساتھ نکاح کی جو اجازت ہے نا، اس یہ ذالک کے نیچے لکھ لیں، لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہو گناہ کا تم میں سے، یعنی کسی انسان کو اگر یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے شادی نہ کی میں کسی زنا میں پڑ جاؤں گا، غلط کام میں پڑ جاؤں گا، غلط راستے پہ چل پڑوں گا، تو بجائے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، کتنا بڑا گناہ ہے نا یہ، تو بجائے اس کی کہ میں گناہ میں پڑ لوں، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ اب آپ خود سوچیں آج کے وقت میں اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، کیونکہ اتنا آزاد آج معاشرہ ہو گیا نا، تو ایسے معاشرے میں گناہ میں پڑنا بہت آسان ہے جہاں پہ عورتیں خود ایسے لباس میں ہوں، ایسے یعنی ایسے ان کے طور طریقے ہوں کہ بہت آسان ہے آدمی کے لیے کہ وہ ایسا کام کوئی کر لے، تو اس کے لیے تو بہترین ہے کہ وہ جلد سے جلد نکاح کرے، تو اس لیے ایسے معاشروں میں جلدی نکاح کے لیے انتظام کرنا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اوور آل ہی آج یہ ماحول ہے، کہیں کا بھی دیکھ لیں، ان ملکوں میں دیکھ لیں یا اور ملکوں میں بھی، آج انٹرنیٹ وغیرہ اتنا آزاد یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں کہ گندگی، بے حیائی، فحاشی اتنی عام ہے اور اویلیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کا گناہ میں پڑنے کا بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے، اس لیے جس کو یہ ڈر ہو تو اس کو جلد اپنے لیے انتظام کرنا چاہیے شادی کا، اور نکاح کا مقصد ہی انسان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے، اسی لیے یہاں پہ محسنات بھی کہا گیا نا، پاک دامن عورتیں، انسان پاک دامن ہو جاتا ہے نکاح کے بعد، کہ اب وہ اس کو اس گناہ میں پڑنے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے، تو ایک بات جو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی بتانے کی کہ لونڈی کے حقوق کو بھی اسلام نے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے، دیکھیں ان کے بھی مہر دینے کو کہا ہے اور اس کے بعد بھی ان کو منع کیا ہے، اور ایسی چیز سے منع کیا ہے کہ پاک دامن وہ بھی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے پھر آزاد کرے پھر اس سے نکاح کر لے، ڈبل ہے آداب لیکن سکھائے پہلے، تو یہ اس لیے ہے اس کے لیے اجازت ہے بندے کے لیے جو ڈرتا ہو کہ کہیں وہ گناہ میں نہ پڑ جائے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیوں یہ کہا گیا کہ اگر تم صبر کرو، کیونکہ جلدی کے اندر کسی لونڈی سے بھی نکاح کر لیا، نہ اس کو کوئی ادب آداب ہیں، نہ اس کو کوئی اپنی عزت کی حفاظت کا اتنا پتہ ہے، اگلی نسلیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس عورت کے اوپر جو گھر میں لے کر آئیں،
اگر اس کا اخلاق درست نہیں ہے، اگر اس کے مینرز درست نہیں ہے، اگر اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، وہ کیا سنبھالے گی اگلی نسلوں کو؟ خود سوچے نا، اگر وہ کسی کوئی خاندانی عورت نہیں ہے، اس کو خاندان کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے، اگر اتنا زیادہ سٹیٹس کا بھی فرق ہے تو نبھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم اپنی شہوت کو قابو میں رکھ سکو اور اس کے بعد ایک خاندانی عورت سے، کسی صالحہ عورت سے ایسی شادی کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے مثلاً بالکل ایگزیکٹ تو نہیں میں بتا سکتی، لیکن مثال کے طور پہ آج کے وقت میں کوئی ایک طوائف سے شادی کر لے اور ایک دوسری عورت ہے جو خاندانی عورت ہے، شریف عورت ہے، جس کے گھر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کوئی کام ہو، تو بہت فرق ہوگا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں ہے، اس کا مالک اس کو آزاد کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے۔ تو صبر کرو تو بہتر ہے، لیکن دیکھیں پہلی بات سٹل ویلڈ ہے کہ یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے لونڈی سے بھی نکاح کرنا پڑے تو کر لو۔ اور ہم آج بیکار باتوں میں نا نکاح کو ڈیلے کیے جاتے ہیں، اور پھر انسان اگر پھسل جائے تو پھر کتنی یہ بری بات ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تم پہ۔ آگے نکاح کی جو باتیں ہیں اور یہ جو جتنے بھی احکامات ابھی تک سورہ نساء میں آئے ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی ہیں، یہ احکامات کیوں دیے ہیں، یہ آگے کی تین آیات میں حکمت بتائی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بڑی وہ ہو رہی ہو، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے تین آیات اگلی جو ہیں ان میں حکمت بتا دی یا مقصد بتا دیا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لیے، یعنی کھول کے بتا دے تمہیں، واضح کر دے تمہارے لیے، بالکل کلیئر کر دے تمہارے لیے، یہ ساری باتوں کو کلیئر کر دے، جو سیدھا راستہ ہے نا اس وہ تمہارے سامنے بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے؟ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے تمہاری ان طریقوں کی طرف جو پہلے لوگوں کے تھے۔ کون سے طریقے تھے پہلے لوگوں کے؟ کون سے طریقے بتائے گئے؟ سنن کا مطلب میں نے بتایا، زیادہ تر اچھے طریقے کے لیے آتا ہے، یعنی جو انبیاء کے طریقے تھے، جو پچھلے رسولوں کے طریقے تھے، جو پچھلے لوگوں کے طریقے تھے، اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہارے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ ان کی جو شریعتیں تھیں، جو ان کے طریقے تھے، وہ تو آج آپ تک محفوظ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اسلام نے آ کے ہمیں بتایا نا کہ ان کے کیا کیا طریقے ہوتے تھے، ہمیں تو نہیں وہ پہنچیں گی باتیں، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں تو انہوں نے یعنی ان کو پریزرو ہی نہیں ہوئی، اس میں تو کتنی ساری چیزیں مکس اپ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب تک کی جتنی تعلیماتی ہدایات جو دی جا چکی ہیں ساری قوموں کو، ان کا ایسنس تم تک پہنچ جائے، ان میں جو خیر تھی وہ ساری خیر اور برکتیں تم تک پہنچ جائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تم پہ مہربان ہونا چاہتا ہے، اور اس کے مہربان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے ہمیں بہت سارے پیسے دے دے، بڑا سا گھر دے دے، بڑی سی جاب دے دے، یہ ہے مہربان ہونے کا طریقہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا مہربان ہونے کا طریقہ یہ کہ تمہیں ہدایت دے، رہنمائی دے، گائیڈنس دے، تعلیمات دے، تمہیں یہ لاز دے، تاکہ تم ان پہ چل کے اپنی دنیا کو بھی اچھا بنا سکو اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ طریقے ہمیں نہ بتائے ہوتے، یہ ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی، جس کو جو سمجھ آتی وہ کرنا شروع کر دیتا، پتہ نہیں ٹھیک کر رہا نہیں کر رہا، جو جس طرف منہ اٹھایا چل پڑا، ہر ایک اپنی اپنی بات کی دلیلیں دے رہا ہے، پورا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس کلی عقل ہو، ٹوٹل عقل ساری ایک آدمی کے پاس ہو، کوئی بھی نہیں ایسا۔ آج کے آپ کے سائنٹسٹ دیکھیں کتنی چیزیں پروو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی پروون چیزوں کو ہی اگلے دن کہتے ہیں نہیں وہ والی ٹھیک نہیں تھی، یہ والی ٹھیک ہے، خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، پروو کر کے پھر دوسری چیز کو، اسی چیز کو پہلے غلط کہا پھر اس کے بعد اسی کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ تو انسان کی عقل پہ آپ کہاں بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس رب العالمین نے تمہیں احکامات دیے ہیں جو ابھی تک سورہ نساء کے شروع سے لے کے آپ ابھی تک پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے. یہ اللہ نے تمہیں کیوں بتائے ہیں؟ تاکہ تمہارے لیے زندگی کے راستے آسان کر دے، تمہیں گائیڈ کر دے، تمہیں راستہ دکھا دے. دیکھیں آپ لاسٹ ہو گئے ہوں، آپ کو راستہ نہ پتا ہو. لاسٹ ہی ہوتا ہے وہ بندہ جس کو راستہ نہیں پتا. ایک نئی جگہ پہ گئی ہوں، مجھے کیا پتا یہاں پہ کس طرح سے چلنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا ہے. کوئی راہ بتا دے اور صحیح راستہ بتا دے جس سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں، تو آپ کتنے احسان مند ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں راستہ بتا دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے. زندگی میں آپ کو نہیں پتا کیسے چلنا ہے، کیا راستہ ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کدھر جاؤں گی، کیا نقصان ہوگا. ایک یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ انسان ٹھوکریں کھاتا، پھر سیکھتا، پھر سوچتا وہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ٹھوکر کھاتا، پھر سیکھتا. نہیں، اللہ نے آپ کو پہلے سے احکامات دے دیے، ہاں پہلے سے بتا دیا، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہدایت، تم بس ان پہ عمل کرتے جاؤ، اس کو امپلیمنٹ کرتے جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اس کی توجہ ہے کہ اس نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان کو لے لیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ نہیں بس ہم نے یہ نہیں کرنی. ہمارا ہم تو اپنی خود عقل کو سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل صحیح کہتی ہے، یہ ہمارا کرنے کو دل نہیں چاہتا. آگے اس کی بات آ رہی ہے، یہ بھی اس پہ بھی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربان ہونا چاہا، اسی لیے اس نے وہ سارے طریقے دیے ہیں تمہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی، اس کا نہ کوئی نقصان اگر تم نہیں کرتے، اس کا نہ کوئی فائدہ اگر تم کر لیتے. کیونکہ یہاں پہ کوئی اپنے محرم کسی رشتے کے ساتھ کوئی تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان، اس کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہوگا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال حرام کیے ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کو اپنے گلے کا پھندا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو پابندیاں ریسٹرکشنز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ میرے اوپر ریسٹرکشن لگ گئی. ایک بندے کو جب پتہ ہے کہ اگر میں یہ چیز کھاؤں گا تو یہ زہر ہے، اسے میں مر جاؤں گا، اس کو کوئی کہتا ہے بھائی یہ نہ کھانا، سنو یہ 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 زہر ہے، یہ تمہاری جان لے لے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے میرے اوپر ریسٹرکشن لگا دی. یہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بتا دیا. تو یہ سمجھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان. ہم کیا کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ریسٹرکشن ہے، او یہ اسلام نے بڑی ریسٹرکشن لگائی ہیں، اسلام بڑی پابندیاں لگاتا ہے، لو اب یہ بھی منع کر دیا، لو اب ایسا بھی نام کریں، لو اب یہ کیا بات ہوئی. او بھائی آپ کے فائدے کے لیے ہے یہ، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ چیز چھوڑ دو، اس سے آپ کی صحت بگڑ جائے گی، تو آپ اس کو فیس بھی دے کے آتے ہیں، اس کا تھینک یو بھی کرتے ہیں، بڑی خوش بھی ہوتی ہیں، یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، تعریفیں بھی اس کی بڑی کرتی ہیں. حیرت ہے کہ آپ کا رب جو کیسا ہے، واللہ علیم حکیم، اس سے زیادہ علم والا تو کوئی ہے ہی نہیں، کلی علم اس کے پاس ہے، کلی حکمت اس کے پاس ہے، اور اس کی باتوں کو، اس کے احکامات کو آپ کہتے ہیں یہ ریسٹرکشن، یہ کیوں کہہ دیا، یہ منع کیوں کر دیا. ہمارا تو دل چاہتا تھا اس راستے پہ جانے کا، اللہ نے کیوں منع کر دیا، ہم تو جائیں گے اس راستے. نہ اس نے آپ سے فیس چارج کی اس پہ، نہ اس نے آپ کیوں، آپ کو کوئی تردد، کوئی محنت کرنی پڑی اس کو پانے کے لیے، اس علم کو آپ کے سامنے پکا پکایا، بنا بنایا آپ کو مل گیا. آپ نے سیریس اس پہ عمل کرنا ہے، پھر بھی ہمارے پاس کتنی شکایتیں ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، جاؤ جس مرضی رستے پہ چلتے جاؤ، ٹھوکریں کھاؤ، اور جب تم آؤ گے وہاں پہ آخرت میں تو پھر اس چیز کی سزا ملے گی، اس کی بھی سزا ملے گی، ہمیں بتایا کچھ بھی نہ جاتا. تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی ناانصافی ہو گئی، یہ تو ایسا ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی، یہ گناہ کے کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کے اوپر سزا ہے. تو یہ تو ہمارے پر مہربانی ہے نا کہ ہمیں سب کچھ پہلے بتا دیا. اب کوئی کچھ غلط کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، تو اس کو پتا ہے کہ یہ اس کی سزا ہے، پھر ریڈی رہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگیاں مشکل بنانے کے لیے نہیں دیے یہ احکامات، وہ تو تم پہ مہربان ہونا چاہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر سے دوبارہ یہ بات آئی، تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، تم پر شفقت کر رہا ہے، تم پر عنایت کر رہا ہے، تمہیں یہ احکامات دے کے، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، تمہاری سیفٹی ہے اس میں۔ سپیڈ بریکر کیوں لگائے جاتے ہیں بتائیں؟ بھائی ہمیں اپنی سپیڈ کم کرنی پڑتی ہیں، کتنی بری بات ہے انہوں نے سپیڈ بریکر لگایا، کوئی بھی نہیں یہ کہتا، کہتے نہیں سیفٹی کے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتے ہیں ہمیں، ہمیں سپیڈ بریکر ہمارے سامنے لگا دیتے ہیں، سلو ڈاؤن ہو جاؤ، تو تب تو ہم نہیں یہ کہتے، ہماری اپنی سیفٹی کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے، کیونکہ وہ علیم اور حکیم جو ہے اس لیے اس نے دیے، پھر ہمیں گلے شکوے شکایتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ اگر دیکھیں ان دنیا میں ہم لوگوں کو کہہ دیتے نا ہمارے لیے لاز بنا دو، تو آگے آپ دیکھیں گے مردوں اور عورتوں کی کتنی گھریلو زندگی کے اور اتنی ساری اور باتوں کے اوپر لاز آئے ہیں۔ اگر مرد بناتے عورتوں نے کہنا تھا لو انہوں نے تو، ان کو کیا پتہ ہماری نیچر کیا ہے، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ان کو کیا پتہ، انہوں نے تو اپنے مطابق اپنے فائدے کے بنا لیے۔ اگر عورتوں کو آپ دے دیتے کہ وہ بنائیں کوئی لاز، حقوق بتائیں، فرائض بتائیں، تو انہوں نے اپنی باتیں لے کر آنی تھی، انہوں نے، ان کو یہ ظاہر ہے اتنا پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ مرد کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے لاز، یہ سارے قوانین، یہ سارا سسٹم صرف وہی دے سکتا ہے جو خالق ہے ہمارا۔ لا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ آپ سوچتے ہیں ہمارے لیے کوئی زیادتی ہو گئی، کیا اس کو نہیں پتا جس نے پیدا کیا؟ ہم لونڈیوں کے بھی بہت زیادہ حمایتی ہیں، ہمیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، بہت زیادہ ہم ان کے درد محسوس کرتے ہیں اور بہت ان کے لیے ہم دکھی ہوتے ہیں، اور وہ جو رب ہے جس نے پیدا کیا، جس کی وہ مخلوق ہے، اس کو نہیں ان کا پتہ، نعوذ باللہ، اس کو ان کا احساس نہیں ہے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم، ان کی پین اور سفرنگ کا اس کو نہیں پتہ؟ ہم 1400 سال کے بعد اب ہم بہت انصاف والے بن گئے، ہم اپنے نوکروں سے تو انصاف کرتے نہیں ہیں جو آزاد لوگ ہیں، لونڈی اور غلاموں کے بارے میں آیا ان کو ویسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو، ہم تو اپنے نوکروں کو نہیں ویسا کھلاتے، ویسا پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو، یا ویسا پہناتے ہیں جیسے خود پہنتے ہیں، جو بالکل بوسیدہ کپڑے ہو جائیں وہ اٹھا کے ان کے دے دیتے ہیں کہ جو جاؤ اب تم یہ پہن لو، جب بالکل دل بھر گیا اس سے میرا، ہم تو ان کو ساتھ صوفے پہ نہیں ایک جگہ بٹھانا چاہتے، ایک اپنے دسترخوان پہ نہیں ساتھ بٹھاتے، ان کے برتن ہم الگ رکھتے ہیں، ہم کیا علم بردار بنتے ہیں لونڈیوں کے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جبکہ ہم اپنے عمل دیکھیں پہلے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد سوچیں کہ کیا ہم بول بھی سکتے ہیں یا نہیں، ہمارا منہ نہیں بنتا بولنے کا۔ تو وہ مالک جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اور جو سب کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کس کی وائرنگ کیسی ہوئی بھی ہے، وہ جب احکامات دیتا ہے نا تو سراسر انصاف کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے تم پہ، اب اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اب دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، ایسے لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اپنی شہوات کا، وہ بھی کچھ چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربان ہو جائے، اور کچھ اور لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ان تمیلوا میلاً عظیماً، کہ تم جھک جاؤ، ایک ہی طرف کو جھک جانا، بہت زیادہ جھک جاؤ اس طرف۔ اب یہ کون ہے، اس کو سمجھیں، شہوات سے مطلب کیا ہے؟ خواہشات۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس اپنی خواہشات پہ چلنے والے، وہ خواہشات پہ چلنا کیا ہوتا ہے، سمپل ورڈز میں میں آپ کو بتاتی ہوں، یعنی جو میرا دل چاہے بس میں وہ کرنا چاہتی ہوں، یہ ہے خواہشات پہ چلنا، جو میرے دل میں آئے۔ کون ہوتا ہے مجھے کوئی کچھ کہنے والا، اب یہ قوانین دے دیے، اب ہمیں پابندیاں دے دی، ہمارا جو دل چاہے کرے۔ اب مثلا نکاح کے قوانین آئے، اس کی پابندیاں لگ گئیں کچھ، تو اب کوئی مثلا ہے اس کے جو دل میں آتا ہے، آج کے وقت کا بتاتی ہوں، کیونکہ آج کے وقت لوگوں کے دلوں میں جو آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بہت سارے جو خواہش پرست ہیں وہ کہتے ہیں پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، شادی کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی ہم فرینڈز رہیں, بس لیونگ ٹوگیدر کریں, جب ہمارا دل چاہے گا, اگر ہمیں اتنے کمپیٹیبلٹی لگے گی تو ہم کبھی شادی کر لیں گے. اس طرح سے تو نہیں ہم سے ہو سکتا کہ ہم ایسے ہی نکاح کر لیں. ابھی ہم نے نہ دوسرے کے ساتھ رہ کے دیکھا ہے, نہ اس کے ساتھ ہمیں اس کی نیچر پتا ہے, نہ یہ پتا ہے, اب ہم نے تو ایسے نہیں کرنا. یہ اپنی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں نا, ان کو وہ ٹھیک لگتا ہے جو ان کا جی کہہ رہا ہے, جو ان کا دل کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آیت جو 27 ہے, اس کو دیکھیں. ایک طرف ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وہ تم پہ مہربان ہوتا ہے, اس کی مہربانی کیا ہے, اس نے تمہیں قوانین دے دیے. اب دوسری طرف کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے اپنی خواہشات پہ چلنا, ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ جو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی, وہ کیا چاہتے ہیں, انت امیر ہو کہ تم بھی جھک جاؤ, تم بھی ان کے راستے پہ آ جاؤ. بھئی یہ شادی کیا جھنجھٹ, اور یہ کیا, یہ شادی کو چھوڑو اپنے اوپر کیا ضرورت ہے اس طرح سے وہ پابندیاں لگانے کی, اب شادی کے اس میں بند جائیں, ایک مصیبت اپنے سر ڈالنے. اب شادی آج لوگوں کو دیکھیں کتنی بڑی ایک مصیبت لگنے لگی ہے. یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو خواہش پرست لوگ ہیں, چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ آپ کے آتھرز ہیں, چاہے وہ آپ کے شاعر ہیں, چاہے ان سب کے یہ کارنامے ہیں کہ جب شادی کو ایک مصیبت بنا کے دکھایا گیا. شادی کیا ہے؟ وہ ایک وہ لڈو ہے, جس جو کھا لے گا وہ پچھتائے گا, ایک مصیبت بن گیا نا. عورت کیا ہے؟ جو بیوی ہے اس کو تو اتنا برا دکھایا گیا, اور جو محبوبہ ہے وہ تو سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی اور سب سے زیادہ وہ. تو بتائیں کس طرف لوگوں کا مائنڈ آپ بنا رہے ہیں؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا مائنڈ بناتی ہیں سوسائٹی کا. لوگ ٹی وی پہ وہ دیکھتے ہیں, اخباروں میں وہ پڑھتے ہیں, نیٹ پہ دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں, ایسے کارٹونز بنا دیتے ہیں, ایسی شاعری کرتے ہیں, ایسے لطیفے بنا دیتے ہیں جس میں بیوی کو دکھایا ہوا ہے, اس نے بیلن اٹھایا ہوا ہے اور وہ مارنے کو آ رہی ہے, اور شوہر بیچارہ ایک بنا ہوا ہے اور وہ ایک ڈائن ہے, اور وہ ایسے کون چاہے گا کہ شادی کرے. تو اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتاتا ہے, دو خواہش پرست ہیں وہ دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. وہ تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا دل چاہے گا. وہ پھر یہ کہتے ہیں یہ پردے کی بھی کیا ضرورت ہے, بیوٹی دکھانے کی چیز ہے بھائی, اس کو چھپانے کی کیا ضرورت, کیونکہ ان کی خواہش یہی ہے, ان کا جی یہی چاہتا ہے, تو جو ان کا جی چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. جسٹ فلفلمنٹ آف ڈیزائرس, وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں یہ تو پابندیاں ہیں, یہ تو ریسٹرکشنز ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں تمہیں بھی کیا ضرورت ہے کہ تم یہ پابندیاں سہو, چھوڑو ان باتوں کو, آؤ اس راستے کی طرف. وہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ کے اس راستے پہ آ جاؤ. اور آج کم لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر ہیں, زیادہ لوگ ہیں جو کھینچ رہے ہیں دوسروں کو خواہشات کے راستے کی طرف. جو جی چاہے کرو, ہم کیوں پابندوں کے رہیں, ہم آزاد ہیں, ہم کیوں کسی کی سنیں؟ وہ چاہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں پرواہ نہیں, شریعت کیا کہتی ہے ہمیں نہیں اس سے فرق پڑتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہمیں اس سے کیا. مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے, لیکن ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں, کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہیں جو خود بھی اپنے جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جھک جاؤ. اور جب انسان دیکھتے ہیں دیکھیں جھک جاتا ہے نا, ایک طرف ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں گے ایک سیدھی لائن لگائیں, یہ صراط مستقیم ہے, سمجھ لیں یہ اللہ کا راستہ ہے. اب انسان جب ٹیڑھا ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اتنا زیادہ تو نہیں ٹیڑھا ہوا, ایک لائن لگائیں صرف 5 ڈگری کے اینگل پہ اس کے ساتھ, اسٹریٹ لائن کے ساتھ. آپ دیکھیں گے جتنی جتنی لائن آگے جاتی جائے گی فاصلہ اسٹریٹ لائن سے بڑھتا جائے گا یا کم ہوگا؟ بڑھتا جائے گا نا, اتنی دور ہوتے جائیں گے صراط مستقیم سے. آگے جا کے وہ 5 ڈگری 5 نہیں رہے گا, 10 ہو جائے گا, پھر 15, پھر 20, پھر آگے پیج کے اینڈ پہ پہنچیں گے نا. آپ لکیر لگا کے دیکھیں پیج کے اینڈ پہ پہنچیں گے تو بہت دور ہو چکی ہوگی وہ. شروع میں تو بس تھوڑا سا ٹیڑھا گئے تھے, لیکن چلتے چلتے جب ایگزٹ انسان غلط لے لیتا ہے تو سیدھے راستے سے دور ہی ہوتا جاتا, قریب نہیں ہوتا, سمجھے بات؟ تو جب وہ جھکے مائل ہو جاؤ, اور جھک جانا بڑا, یعنی پھر انسان جب خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے نا تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, کوئی اینڈ نہیں ہوتا. پھر ایک خواہش کے پیچھے چلا, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر بس بڑھتے ہی چلے گئے, پھر انسان لڑکتا ہی جاتا ہے, پھر اس کو یہ زہر لگنے لگتی ہیں جو دین کی طرف سے کوئی بھی اس کو پابندی بتائی گئی ہو کہ نہیں یہ کرنا، دین نے کس چیز پہ منع کیا ہے، وہ اس کو برا لگنے لگتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارے اتنی مشکل بات سمجھنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت کامن چیز ہے کہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹیز چل رہی ہیں آج خواہش کے پیچھے. کسی کو پرواہ نہیں ہے اللہ کا حکم کیا ہے، کسی کو پرواہ نہیں شریعت کیا ہے، کوئی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا، امپورٹنٹ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو جاننا بھی امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. دیکھیں انسان اسی چیز کا علم لیتا ہے جس کو وہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، بیکار چیز کو کوئی جس کا وہ سمجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو تھوڑی وہ کوئی سیکھنا شروع کر دے گا. اب ہم بیٹھ کے گریک لینگویج سیکھنا شروع کر دیں، ہم کہیں کوئی سکھا رہا ہے کہ آؤ آ کے گریک لینگویج سیکھو، ہم کہیں گے اس کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا. دوسری طرف کوئی پیسے بنانا سکھا رہا ہو تو ہم ضرور بھاگے چلے جائیں گے، بیکاز فائدہ نظر آ رہا ہے نا ہمیں. تو یہ دین کے شریعت کا احکامات کا ان کو سیکھنا اس لیے آج اتنا مشکل ہوا ہوا ہے کہ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اس کا کیا فائدہ، اس کو سیکھنے کے کیا ہے، کیا ملے گا اس سے ہمیں، کیونکہ ہم ان کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. کیونکہ کرنا ہم نے تو وہی ہے جو ہمارا جی چاہتا ہے، ہم نے تھوڑی یہ کرنا. اگر ہم نے یہ کرنا ہو، اس پہ عمل کرنا ہو تو ہم بھاگے آئیں گے، بھائی بتاؤ ہمیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ سیکھا نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا زندگی کیسے گزارنی، بھائی ہمیں سکھاؤ، ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے. لیکن ایک انسان کے لیے یہ سب چیزیں بیکار ہیں جس وقت اس کا ارادہ نہیں ہے، جس وقت اس نے عمل نہیں کرنا، جس وقت اس کو اپنے لیے بیکار سمجھتا ہے. سمجھے نا، ایک مشرق نہیں آ کے یہ سیکھے گا، کیونکہ وہ اس نے تھوڑی اس پہ عمل کرنا. اگر ایک مسلمان بھی یہی سوچ رکھے کہ میں نے تو نہیں اس پہ چلنا، میں نے اپنی خواہشات پہ چلنا، تو اس کے لیے یہ ساری کتاب، اس میں جو سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی بھی اس کے آگے امپورٹنس نہیں ہے، کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تیسری آیت اسی چیز کے اوپر، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ ہلکا کر دے تم سے. کہ پہلے بھی ہے نا سورہ بقرہ میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یہاں پہ روزے کے احکامات ہے، اس کے بعد یہ فرمایا. یہ نہ سمجھنا اللہ تمہیں کوئی مشکلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، کوئی تمہیں بس ریسٹرکٹڈ زندگی کے لیے چاہتا ہے کہ تمہارے پر سختی کرے اور تم ایک مصیبت میں پڑے رہو، نہیں، یا تمہارے پر کوئی برڈن ڈال دیے جائیں. آگے ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھی اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. شاید ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایک ہمارے لیے پتہ نہیں ہمیں کتنی اس ہارڈ شپ میں ڈال دیا اس قرآن نے. نہیں، یہ اس لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں مصیبت میں ڈالے، وہ تو تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے. ہلکا کیسے اس نے کیا؟ لوگوں نے جہالت میں اتنی اپنے اوپر خود ہی کی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی، ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا، وہ. اللہ تعالیٰ نے آ کے ہلکا کر دیا، ہمارے بوجھوں کو ہمارے اوپر سے اتار دیا، بوجھ اتار دیے. تو بجائے انسان غلط راستوں پہ چلتا جاتا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی. ہم نے کئی چیزوں کو خود ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا، تو وہ ریسٹرکشنز کھول دی. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا انسان کو کمزور. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس انسان کو، اس مخلوق کو کمزور پیدا کیا، یہ بھول بھی جاتا ہے، اس سے غفلت بھی ہو جاتی ہے، اور یاد ہو بھی تو تب بھی گر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. تو جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، ارادے کا بھی کمزور ہے. دیکھیں آدم علیہ السلام، ارادے کی کمزوری تھی نا کہ وہ پھل کھا لیا. تو ہر ایک انسان میں کمزوریاں ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، لیکن جسمانی طور پہ تو کمزور ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی اس کے اوپر ہلکے کر دیے اپنی احکامات. اس کو ایسی چیزوں میں نہیں باندھا جو اس سے کی نہ جا سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ایسا نہیں آپ کو کہہ دیا جی آپ نہ سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے. ہر سانس جو ہے وہ سانس میری ایک نعمت ہے، ہر سانس کے ساتھ تم دو نفل پڑھا کرو اس کی، کیا کرتے آپ؟ رات کو تم سو نہیں سکتے، دن میں تو تم دنیا کے کام کرتے رہتے ہو، پوری رات میرے سامنے کھڑے رہو، ایسے نہیں فرمایا، فرمایا جسم کا بھی حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، جسم کا بھی تم پہ حق ہے، بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، اللہ کا تو حق ہے ہی، تو رات کا کچھ حصہ کھڑا ہو سکتے ہو، ساری رات نہیں۔ تو اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہلکے کر دیے ہم سے، یہ نہیں کہا ہمیں گھر بار چھوڑ کے جاؤ جنگلوں کے اندر بیٹھو اور میری عبادت کرو، ایسے بھی نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کمزور ہے، ہر ایک انسان کی کمزوری ہے، اور عورت تو مرد سے بھی زیادہ کمزور ہے، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے بوجھ ہلکے کر دیے، ہمیں بلکہ سہولتیں دیں۔ دیکھیں آپ کتنی سہولتیں ہمیں ملی ہیں، اگر بھائی سفر کر رہے ہو آدھی نماز کر لو، جمع بھی کر سکتے ہو نمازیں، وضو کی جگہ تیمم بھی کر سکتے ہو، پانی نہ ملے، بیمار ہو تو تب تیمم کر سکتے ہو ایسی حالت میں کہ بیماری نہ بڑھ جائے تمہاری، کتنی ہمیں سہولتیں عطا کی نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تین آیتیں اسی بات کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ کیا چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے، تم پہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، پھر بھی ہم ڈاؤٹ کریں، پھر بھی ہم شکایتیں کریں، اور ہم رہنمائی، دیکھیں دنیا میں ہم رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ جس کو بڑی سمجھ ہو، عقل ہو، نالج ہو، ایسے اسی بندے کے پاس جاتے ہیں نا، تجربہ کار ہو۔ مثلاً آپ کو کوئی مثلاً تکلیف ہو رہی سینے میں، خدا نخواستہ، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ میرے پاس تو نہیں آئیں گے نا، کس کے پاس جائیں گے؟ علم والا، جو اس علم کا ماہر ہے، کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، اور اس میں بھی دیکھیں گے جس کا تجربہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے جو اس فیلڈ کا۔ تو ہر ایک انسان اپنی جو بھی اس کے مسئلہ مسائل، جو بھی اس کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اس کے پاس جاتا ہے جو بہت علم والا ہو۔ اور جب آتی ہے دین کی بات، زندگی میں چلنے کی بات، تو ہم کہتے ہیں ہم خود ہی سارا علم رکھتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں پھر۔ اور اس کو جو واللہ علیم حکیم، جو سارے علم کا جاننے والا ہے، سب کچھ کا جاننے والا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس نے جو بتایا اس کو لیتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہ یہ کتنی، اسی سے ہماری جہالت کا پتہ چلتا ہے نا۔ علم تو اس کا اتنا ہے، وہ صرف ظاہر کو نہیں جانتا، باطن کو بھی جانتا، صرف آج کو نہیں جانتا، جو ماضی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ایسا علم والا آپ کو اور کہاں ملے گا؟ تو پھر رہنمائی کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے؟ کوئی کتابیں پڑھنی چاہیے ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان لائف، ہاں، یا کسی فلاسفر کے پاس جانا چاہیے؟ یا لوگ پڑھتے ہیں جی فلانے کی کتاب ہے، یہ جی وہ بڑا انٹلیکچوئل، وہ بڑا نالجبل فلانا، یہ وہ، دیکھو تو صحیح، جو سب علم کا جاننے والا، اس نے بھی تو تمہارے لیے کلام اتارا ہے، کبھی اس طرف بھی آ جاؤ، کبھی اس کے علم سے بھی تو فائدہ اٹھاؤ، جس نے اپنے علم کی بنا پہ تمہیں یہ احکامات دیے ہیں، اس طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے ویسے نا کئی لوگوں کو دیکھ کے، اتنی کتابیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں دنیا جہان کے فلسفیوں کی، ادیبوں کی، فلاں کی فلاں کی، اور ان سے حکمتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو علیم ہے اس سے کچھ لینا ہی نہیں چاہتے، سوچتے ہیں کہ یہ ہم پہ پابندیاں لگا دے گا، اس کو اس سے آ کے اگر ہم نے یہ چیزیں جان لی تو ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے احکامات کو پھر ہم مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے لطیفے بناتے ہیں، ان احکامات کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، جو علیم نے دیے ہوئے۔ کبھی آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو اس کے بعد آ کے ہنسیں گے نہیں کہ او یہ ہے اس نے دوائی دے دی، آپ کہیں گے شکر ہے اس نے دے دی۔ دیکھیے پیسے خرچ کر کے بھی ہم شکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، کچھ خرچہ نہ بھی کرنا پڑے، مفت میں بھی بلایا جائے تب بھی نہیں آتے۔ اس نے زندگی گزارنے کے راستے ہمارے سامنے واضح کر دیے، اس کے باوجود ہم نہیں سمجھنا چاہتے، سیکھنا چاہتے، دیکھنا چاہتے ان راستوں کو۔ اللہ اکبر. اور اس کی ساری دیکھیں اگر آپ سارے احکامات کو دیکھیں نا, اتنے انصاف پہ مبنی ہیں. کسی کے اوپر اگر فرائض رکھے ہیں تو اس کے حقوق بھی رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک بندہ ہے وہ بس کرتا ہی جائے دیتا ہی جائے اور اس کا حق کچھ نہیں. مثلا ماں ہے, فرائض اس کے اوپر ہیں تو حقوق بھی تو اس کے کتنے دیے. بیوی ہے, اس کے اوپر فرائض ہیں تو حقوق بھی تو کتنے ہیں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا ہو گیا تمہارے حقوق کے لیے. کہ عورت ہے, کمزور ہے, اس کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنا بھی ان آیات کا تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے, کتنا بھی اس کے اوپر بولا جائے نا کم ہے. کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تو تم پہ مہربان ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے تمہیں یہ احکامات دے رہا. پلیز کوئی ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے, ان سے دل تنگ نہ کرے, ان کو مصیبت نہ جانے, ان کو اللہ کی رحمت سمجھے. جیسے کوئی ہماری سرجری کر کے ہمارے کینسر کو ہمارے اندر سے نکال دے تو ہم اس کے لیے احسان مند ہوتے ہیں, اس کی مہربانی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کینسر سے بھی زیادہ بری چیزیں ہیں, جو گناہ ہیں, جو غلط راستے ہیں, یہ تو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ کر دیتا ہے یہ احکامات دے کے, اور ہم کچھ بھی نہ سمجھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دو راستے ہیں جو آیت 27 میں بتائے گئے. ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ان کا راستہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں بلا رہے ہیں اپنے راستے کی طرف. وہ بھی کہتے ہیں آ جاؤ ادھر کو, اسی طرف جھک جاؤ بس, دوسرا راستہ چھوڑ دو. اور وہ اس کے لیے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے پروپیگنڈاز کرتے ہیں, اس کے لیے میڈیا پہ یا جگہ جگہ یا جدھر آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ان چیزوں کی فیور میں جو ان کی پسند کی ہوتی ہیں, ان کی فیور میں کتنی باتیں کرتے ہیں, اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اگینسٹ کتنی ساری بحثیں کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے یہ دو راستے ہیں, یہ دو راستے اکٹھے نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. یہ دو بالکل اپوزٹ راستے ہیں. ایک اللہ کا راستہ ہے جو تم پہ مہربان ہونا چاہتا ہے, دوسرا خواہش پرستوں کا راستہ ہے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں آپ نے کس راستے پہ جانا. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. دیکھو ان کا راستہ ہی جی میں جو ان کے آتا ہے وہ بس وہ ہی انہوں نے کرنا ہے, اور اسی کے لیے وہ آپ کو کنونس کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے یہ کوئی نئی بات ہوگی, ہم سب کم اکراس کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ایوری ادر ڈے, یہ جو ہمیں اپنے راستے پہ لانے کے لیے بس ان کی کوششیں ہوتی ہیں. وہ ہمارے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اجنبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی پرنٹ میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اب آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے کس راستے پہ جانا. تلاوت لگائیں یہاں تک, پھر آگے چلتے ہیں.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.